بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آیت اللہ باقر الحکیم، آپ رئیس مجلس انقلاب اسلامی کے صدر ہیں، اس کا قیام کب ہوا اور اس کے اقراض و مقاصد کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. فی البداية اشکر لکم هذا اللقاء وهذه الفرصة.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا. شاید آپ کو علم ہو کہ سب سے پہلے میں نے ہی عراق کے جابر اور آمرانہ نظام کے خلاف قیام کیا تھا، اگرچہ یہ ایک سیاسی مرحلہ نہیں تھا بلکہ 100% دینی تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامی قانون کے تابع ہو، اسلامی اقدار کو فروغ ملے اور علماء اسلام کی قدر برقرار رہے، جسے قہر و جبر کے ذریعے عوام کی نظروں سے کم تر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. دوسری طرف میں نے عوامی عناصر میں اتحاد کے لیے کوششیں کی، کیونکہ عراق میں شیعان اہل بیت کی آبادی کثیر ہے. ایسی صورتحال میں ہم علماء دین پر لازم آتا ہے کہ ہم قیام کریں، جابر نظام کے مقابل کھڑے ہو جائیں اور اپنی سیاسی تحریک کو متحرک کریں اور ہر پہلو یعنی سیاسی اور ثقافتی حوالوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں. میں نے آج سے 21 سال پہلے مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی کی بنیاد رکھی تھی. یہ سفر کی پہلی تاریخ تھی.
21 عاما وكان تأسيسه في مثل هذا الشهر في اول شهر صفر.
ابتداء میں مجلس اعلیٰ کے ارکان اور افراد انفرادی طور پر محدود پیمانے پر کام کرتے تھے. اس کے ارکان اپنے نام خفیہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کے اقربا اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے اور مزید قتل اور ظلم کا خطرہ لاحق تھا. مگر میں واحد شخص ہوں جو جابر و عامر کے بارے میں علانیہ بات کرتا تھا اور فاسد نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا. میں شورائے اسلامی کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے بات کرنے کا مجاز تھا. جب حالات بدل گئے اور تحریک و جہاد میں وسعت آ گئی تو میں 15 سال پہلے مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی عراق کا صدر منتخب ہو گیا. اس وقت سے آج تک یہ تحریک اور یہ عہدہ میرے پاس ہے. ابتدا میں تو یہ مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی صرف عام اراکین پر مشتمل ہوتی ہے جو مرکزی شورا کو منتخب کرتی ہے.
هيئة عامة وهذه الهيئة العامة تنتخب الشورى المركزية للمجلس والشورى المركزية أيضا لديها 3 مكاتب أساسية، المكتب السياسي والمكتب الجهادي والمكتب التنفيذي.
مركزي شورى کے 3 بنیادی مقاصد ہیں، سیاسی، جہادی اور ثقافتی. اس کی مختلف تنظیمیں ہیں، جیسے عسکری تنظیم یعنی بدر بریگیڈ، اس طرح اس کے دوسرے وسیع سیاسی حلقے بھی ہیں، نیز بیرونی ممالک خطوط لکھنے اور مختلف ممالک اور علاقوں میں اس کی تنظیمیں اپنے سیاسی، ثقافتی اور جہادی کارکردگیوں میں مشغول ہیں. قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ایک تنظیم قائم ہے جو حقوق انسانی کے تحفظ پر کوشاں ہے، اور اس کے کئی مراکز ہیں جو دنیا کے مختلف اطراف میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی کے منشور کا خلاصہ ہے.
ناصریہ کانفرنس میں آپ کی عدم شرکت کی کیا وجوہات تھیں؟
المؤتمر في الناصرية لم يكن مؤتمرا وإنما كان مجرد لقاء لبعض العناصر.
ناصرية میں بعض عناصر نے ایک جلسہ کیا، مجھے اس کی تفصیل کا کوئی علم نہیں کہ اس کا آخر مقصد کیا تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کون لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. اس لیے مجھے اس جلسے کی کوئی خاص حیثیت نظر نہیں آتی.
عراق پہ 64% آبادی اہل تشیع حضرات کی ہے. کہ امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو عراق کا مسیحا اور نجات دہندہ کہہ کر اور اس پروپیگنڈے کو اس نے دنیا میں پھیلا کر عراق پر قبضہ کر لیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ نظام حکومت اکثریت کے حوالے کر دے گا؟
لا شك ان شيعه العراق هم يمثلون الاكثريه الساحقه بالنسبه للشعب العراقي، لكن نحن لا نريد ان نقيم نظاما طائفيا، بل نقول بان العراق لجميع العراقيين.
اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق میں شیعوں کی اکثریت ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عراق صرف عراقیوں کا ہے، جس میں شیعہ، سنی، عرب، کرد اور ترک آباد ہیں. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مشکلات کا حل اور صحیح حل صرف یہ ہے کہ عراق میں انتخابات ہو جائیں، حکمرانی عراقی عوام کو ملے اور وہ بھی جمہوری طریقے سے ملے. ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ قائم ہونے والی حکومت اسلام کا احترام کرے، کیونکہ عراقی عوام کی اکثریت مسلمان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق میں موجودہ تمام مذہبی فرقوں کا بھی حکومت احترام کرے. یہ منتخب حکومت عراقی عوام کے وحدت کی مظہر ہو، اور ہم خداوند بزرگ و برتر سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہماری توفیقات میں اضافہ مرحمت فرمائے.
هذا الحكم لابد ان يكون بهذا الشكل ويحافظ ايضا على وحده العراق. هذا هو الشيء الذي نعتقد به ونسعى اليه ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لتحقيق هذا الهدف.
آپ یہ فرمائیے کہ میڈیا دوران جنگ یہ کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ باقر الحکیم البدر بریگیڈ کے کمانڈر ہیں. 40,000 مسلح افراد پر مشتمل گروہ ہے جو بصرہ میں جنگ لڑ رہا ہے. کیا واقعی ایسی کسی بریگیڈ کا وجود ہے، اور کیا اس بریگیڈ نے جنگ میں حصہ لیا تھا؟
نعم، يوجد هناك تنظيم عسكري يسمى ببدر، وهذا التنظيم العسكري.
ہاں، ہمارے ہاں بدر بریگیڈ کا وجود ہے، اس کے افراد عراق میں بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے موجودہ جنگ میں قطعی حصہ نہیں لیا جو صدام کی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ صدام کی حکومت عراقی عوام کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہ حکومت اس کی شخصی اور ذاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ امریکیوں کے کچھ دور اندیش مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں، مگر ہمیں اس کی صحت کا یقین نہیں. عراق کے اندر صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد امن قائم کرنے اور عراقی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا ہمارا فریضہ ہے.
یہ فرمائیے کہ امریکہ آج کل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے ایران نے عراق میں مداخلت شروع کر دی ہے، کیا یہ درست ہے؟
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہر وقت ایران پر الزامات عائد کرتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. جب افغانستان کا معاملہ پیش آیا تو امریکہ نے ایران پر الزام لگایا، جب خلیج کا مرحلہ آیا تو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو امریکہ ایران پر الزام لگاتا ہے. ان الزامات کی فی الاصل کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ان کے پس پردہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. ہمارے عراقی عوام خود مختار ہیں اور وہ کسی دوسرے کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے.
كما ان العراقيين ايضا لا يقبلون ان يتدخل احد بشؤونهم الداخليه.
یہ فرمائیے کہ ایران میں 23 سال کی طویل جلا وطنی کے بعد میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایران نواز ہیں، کیا یہ درست ہے؟
أنا في الحقيقة عملي منذ البداية وحتى الآن هو الدفاع عن الشعب العراقي والعمل على تخليص الشعب العراقي.
حقيقة یہ ہے کہ میں نے شروع سے آج تک صرف عراقی عوام کی خدمت اپنے ذمہ لی ہے. عراقی عوام کو آمریت سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے. آج بھی میرے سامنے صرف تین مقاصد ہیں: عراق کی آزادی، اس کی خود مختاری، اور یہاں کے عوام کی بہبودی، یعنی تمام بیرونی طاقتوں کے تسلط سے پاک اور خود مختار رہنا اور عراقی معاشرے میں اجتماعی عدل کو قائم کرنا. تمام عراقی عوام کو بلا تفریق مذہب انصاف فراہم کرنا. میرا ایران میں موجود ہونا اس لیے ہے کہ ایران واحد ملک ہے جس نے یہاں میرے وجود کو قبول کیا اور انصاف کیا، جبکہ دوسرے تمام ممالک نے سوائے شام کے کسی نے قبول نہیں کیا. ایران آنے سے پہلے میں شام میں تھا. ایران کے ساتھ عراق کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور یہاں بھی زیادہ تعداد میں عراقی موجود ہیں، اور میں ہر وقت انہی کے درمیان رہتا ہوں.
یہ فرمائیے، کیا مستقبل قریب میں آپ عراق یا کسی اور ملک میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
حاول ان ارجع الى العراق لان العراق هو بلدي.
میں کوشش کروں گا کہ عراق جلد چلا جاؤں، کیونکہ عراق میرا وطن ہے اور وہاں مقدس مقامات ہیں، نجف اشرف اور حوضہ علمیہ ہے. اس کے علاوہ میرا خاندان اور قبیلہ بھی وہاں ہے، اس لیے میں جلد از جلد عراق جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا.
خطے میں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد آپ کن تبدیلیوں کو رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں؟
نحن نعتقد انه عندما سقط نظام صدام سوف تكون هناك فرصه امام الشعب العراقي ان يعبر عن رايه.
عراقی عوام کے لیے اپنی آئندہ حکومت، حکمرانوں کا انتخاب اور نظام کے قیام کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ موقع عراق کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ عراق کو ایسی حکومت نہیں چاہیے جو علاقے میں آمریت اور شخصی حکمرانی کی حیثیت برقرار رکھے، ہمسایوں پر حملہ کرے اور علاقے میں بدامنی پیدا کرنے کا سبب بنے. ایسا نظام ختم ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ کوئی ایسا نظام آئے جس سے علاقے میں امن و استحکام پیدا ہو جائے. مجھے امید ہے کہ اب صدام کے سابق نظام سے افضل اور بہتر نظام جلد آئے گا.
جنرل گارنر کی قائم کردہ حکومت کو استحکام حاصل ہوگا اور اس کو نجف کی تائید ملے گی؟
عراقی عوام کبھی بھی امریکی فوج کو قبول نہیں کریں گے. یہ ایک بیرونی ملک کی فوج ہے. یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کسی بیرونی ملک سے کوئی آ کر کسی ملک پر حکومت کرے؟ کیا خود امریکہ والے یہ قبول کریں گے کہ بیرونی ممالک میں سے کوئی ملک ان کے عوام پر حکومت کرنے لگے، یا برطانیہ سے کوئی شخص جا کر امریکہ میں حکومت کرنے لگے؟ تو کیا وہاں کے عوام اسے قبول کر لیں گے؟ جبکہ ان کی زبان بھی ایک ہے، ذات بھی ایک، ان کی ثقافت بھی ایک ہے، اس کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح عراقی عوام بھی بیرونی اور اجنبی لوگوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے.
کرد عوام کا کیا مسئلہ ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں؟
کردوں کے جو معاملات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عراق میں مرکزی حکومت کے ذریعے ہمارے جائز حقوق کی حفاظت کی جائے، ہماری ثقافت کا تحفظ کیا جائے اور ہماری زبان اور اقدار کی خصوصیات کا احترام قائم رکھا جائے. مگر عراق میں مرکزی حکومت شرط لازم ہے. ملک ایک ہے، عوام ایک ہیں، لہذا حکومت بھی ایک ہونی چاہیے.
مجلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق كمؤسسة سياسية لها ارتباط
مجلس اعلی برائے انقلاب اسلامی کے عراق کی موجودہ سیاسی تنظیموں سے وسیع روابط ہیں اور مختلف سیاسی گروہوں سے میل جول ہے. وہ روابط کے اعتبار سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہے.
یہ فرمائیے کہ عراق میں آپ کی تحریک کے علاوہ اور بھی تحریکیں ہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟
يعني القوى السياسية الموجودة في العراق بصورة عامة هي ثلاثة قوى رئيسية. القوة الأولى هي القوى الإسلامية التي الموجودة في الساحة الشيعية وهي قوى كبيرة.
العراق میں عمومی طور پر تین قوتیں ہیں. اول سب سے بڑی سیاسی قوت شیعہ ہیں جو اسلامی نمائندگی کرتے ہوئے سیاسی میدان میں موجود ہے. اس کے بعد کردوں کی قوت ہے. تیسری قوت قومی لیبرل پارٹی ہے. ان تینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعاون ہے تاکہ عراق کو عراقی قوم کے لیے تعمیر کریں اور معاشرتی عدالت کے ساتھ عراقی عوام کی وحدت کو قائم رکھیں.
يحقق العدالة لجميع العراقيين ويحافظ على وحدة العراق وعلى وحدة الأرض والشعب.
یہ فرمائیے کہ صدام حکومت نے عراقی عوام پر بہت ظلم کیے، مگر کیا وجہ تھی کہ عراقی عوام کی طرف سے کبھی ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی اور برطانیہ اور امریکہ کو آنا پڑا؟
الحركة التغييرية الثورية في العراق هي حركة قوية، وتمكنت هذه الحركة أن تضعف نظام صدام.
عراقی عوام کی تحریک ایک طاقتور تحریک ہے اور یہ تحریک صدام کی حکومت کو ختم کر سکتی تھی. شابان سن 1990 میں اسے ختم بھی کیا تھا. بڑے وسیع پیمانے پر تحریک اٹھی تھی جس کی قیادت عراقی عوام کے ہاتھوں میں تھی، لیکن بیرونی ممالک نے صدام کی حکومت کو بچا لیا اور اس کی ہر ممکن مدد کی. عراقی عوام پر نئے وحشی حربے اور سنگین مظالم ڈھائے گئے. کیمیائی اسلحہ بھی عوام پر استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں عوام اور علاقے میں عدم استحکام اور اضطراب پیدا ہوا. اس طرح امریکہ اور برطانیہ کو دخل اندازی کا بہانہ ہاتھ آیا. آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراقی عوام میں استقلال قائم ہو اور ان کی تمام قوتیں عراق کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کریں.
شان العراقی وتزيل هذا النظام ونحن نأمل ان تبذل الجهود من اجل ايجاد الاستقرار والطمأنينة لابناء الشعب العراقی بالتعاون مع قوى السياسية العراقية الموجودة في داخل العراق.
ہم نے عراق جنگ میں دیکھا کہ تیل کے کنویں، پل اور بغداد ایئرپورٹ بالکل صحیح اور سالم رہا، میوزیم تباہ ہو گیا، وزارت تیل محفوظ رہی. یہ باتیں کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟
الحرب هي الحرب وفيها اضرار كثيره جدا.
جنگ ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جنگ ہوتی ہے تو غارت گری اور تخریب کاری بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم صدام کو ہٹانے کے لیے جنگ کے علاوہ بھی طریقہ کار اختیار کیے ہوئے تھے. اس تقریب کاری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ عراقی افواج شہروں کے باہر نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ حملہ آور فوج شہر کے اندر جنگ کر رہی تھی، اور یہ جنگ لوگوں کے گھروں، اسپتالوں اور شہری مراکز میں تھی. اس بنا پر ان علاقوں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی.
الشعب العراقي يعني في المدارس في المناطق، هذا الامر الذي ادى الى وقوع خراب اكبر في هذه المناطق.
یہ بتائیے کہ آپ کے سات بھائی شہید کیے گئے اور ایک کو زندان میں ڈال دیا گیا. آپ اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتانا پسند کریں گے کہ کیا یہ سب عراق میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے؟
عائلت الامام الحکیم رضوان اللہ علیہ قضیہ مأساویہ.
حضرت آیت اللہ العظمی محسن الحکیم کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے واقعات کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. میرے تمام افراد خانہ بڑے علمی مرتبے پر فائز تھے، یہاں تک کہ ان میں بڑے بڑے مجتہدین اور اہم شخصیات اور خواتین بھی شامل ہیں. انہیں جس وحشی انداز سے قتل کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. لہذا اسی بنا پر اس واقعے کو آیت اللہ خمینی نے اسلام کا معاملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف کسی خاندان کا معاملہ نہیں بلکہ اسلام کا معاملہ ہے. یہ معاملہ کسی خاص فرد یا افراد جماعت سے مخصوص نہیں کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عالم اسلام سے ہے. میرے والد ماجد آیت اللہ محسن الحکیم کا علماء اہل سنت بھی بہت احترام کرتے تھے. سن 50 اور 60 کے اشروں میں آپ کا دور دورہ تھا. میرے خاندان کے 28 افراد کو دردناک طریقے سے قتل کیا گیا اور ابھی تک 22 افراد کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا. یہ واقعہ عراق کی تاریخ کے بڑے معروف واقعات میں شامل ہے.
یہ فرمائیے کہ آپ کے والد گرامی مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم نے بعض پارٹی کے عرب قومیت کے نعرے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خلاف آواز بلند کی اور کہا تھا کہ جو کچھ ہے اسلام ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے اقتصادی نظام کو بھی مسترد کر دیا اور کہا تھا کہ اگر تقسیم زر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اسلام میں موجود ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس نظریے کو نہ اپناؤ ورنہ دوسروں کے غلام بن جاؤ گے. اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ مسلمان متحد رہیں اور دیندار بن کر جئیں. کیا آپ بھی ان اصولوں پر اور نظریے پر قائم ہیں؟
نحن نعتقد بأن النظام كما قلت يجب أن يكون نظاما منتخبا من الشعب.
ہمارا عقیدہ ہے کہ نظام حکومت عوام کا منتخب کردہ ہو. آمریت نہیں ہونی چاہیے اور ایسا نظام بھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی قوم کو دوسری قوم پر فوقیت دے یا کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دے بلکہ تمام عوام کے ساتھ مساوی سلوک اختیار کرے، تمام قوموں کا احترام کرے مگر کسی کو کسی پر غلبہ نہ ہو. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایسا نظام نہ ہو جو گروہی ہو، جو طبقاتی ہو، بلکہ تمام مذاہب کو مساوی نگاہ سے دیکھے، تمام مذاہب کا احترام کرے. ہم جس نظام پر اعتقاد رکھتے ہیں وہی ہے جسے آیت اللہ محسن الحکیم چاہتے تھے، اور اگر حکومت عوام کے انتخاب کے ذریعے ہو تو یہ زیادہ مستحکم اور طاقتور ہوتی ہے، استقلال کی حامل ہوتی ہے، اور اس کو بیرونی قوتوں کا سامنا کرتے وقت خود مختار ہونا چاہیے. حکومت کو معاشرے میں عدل قائم کرنا چاہیے اور سیاسی اور معاشرتی امور میں عوام کو یکساں نظر سے دیکھنا چاہیے.
ابناء الشعب العراقی فی الامور السیاسیہ وفی الامور الاجتماعیہ.
مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی خبر رسا ایجنسی نہیں کہ ہم کہ جیسے ہم آج بھی بی بی سی، سی این این اور اے ایف پی کے محتاج ہیں. اگر کوئی چینل ہے بھی تو اس میں توازن نہیں ہے اور یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی بین الاقوامی خبر رسا ایجنسی ہو؟
هذا الذي تفضلتم به هو صحيح. العالم الاسلامي عالم كان يخضع للاستعمار.
یہ خیال درست اور صحیح ہے. آج تمام اسلامی حکومتیں عالمی استکبار کے سامنے سربقم ہیں اور استعمار نے ان کی طاقت و قوت کو سلب کر رکھا ہے. اسلام ایک حیات بخش مذہب ہے جو بیرونی استعمار اور استکبار کے ساتھ مقابلے کا حکم دیتا ہے. آج کے جدید زمانے میں عالم اسلام کے حالات میں ایک تبدیلی آنی چاہیے اور یہ تبدیلی 3 بنیادی قوتوں کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. ان میں سے پہلی قوت سیاسی ہے، یعنی عالم اسلام میں حریت اور خود مختاری ہونی چاہیے اور اس میں عدل کا نظام رائج ہونا چاہیے. سیاسی حالات کو اولیت حاصل ہو، اور دوسرے مرحلے میں اقتصادیات ہے، یعنی عالم اسلام کو اقتصادیات کے معاملے میں طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ قدرت و طاقت حاصل کرنے کے اہم اسباب میں سے ایک ہے. تیسرا مرحلہ عالم اسلام کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنے میں مضبوط ہو تاکہ دوسروں کے حملوں سے اپنے آپ کو اور ملت کو بچا سکے. ایک بات اور اہم ہے کہ حقائق کی وضاحت اور اپنا مدعا دوسروں تک پہنچانے میں اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے وسائل میں طاقت و قوت حاصل کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مرحلہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح عالم اسلام ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور لازمی ہے کہ ایک شہر کے افراد کا آپس میں مکمل رابطہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کی مشکلات کو پہچانیں۔ ذرائع ابلاغ کو اسلام میں ایک مؤثر حیثیت حاصل ہے۔
وسائل الإعلامية تعتبر قضية مهمة جدا في هذا العالم، خصوصا العالم تحول كله إلى قرية واحدة، إلى مدينة واحدة، فلا بد من أن يعرف أبناء هذه المدينة وهذه القرية كل ما يجري حولهم، ومنه رأي العالم الإسلامي۔
آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ بالعموم مسلمانوں کو اور خصوصا پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔
میں آپ کی تشریف آوری کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستانی ملت کا ایک خاص طرز عمل ہے، ان کے جذبات ملت عراق کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ہم ملت پاکستان کے بہی خواہ ہیں، اور میں خاص طور پر ملت پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں، اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ خاص اسلامی فضا اور طرز عمل رکھتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ہر وقت وہ وحدت کلمہ کی حفاظت کریں اور اپنی قوت کو منتشر نہ ہونے دیں، اور ایسا کرنا واجبات دینی میں سے ہے۔
يمكن المحافظ عليها من خلال احترام الجميع للجميع، ان يحترم السني الشيعي، ان يحترم الشيعي السني۔
یہ وحدت ان میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا باعث بنے گی، یعنی شیعہ سنی کا احترام کریں اور سنی شیعہ کا احترام۔ اسی طرح ان پر لازم ہے کہ حصول علم کا اہتمام کریں، کیونکہ اسلام علم اور معرفت کا دین ہے۔ اور تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی قوت و طاقت کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات کو سمجھا جائے، وہی حقیقی قدرت و قوت ہے۔ تم پر لازم ہے کہ ہر مرحلے میں اس پر کامل ایمان رکھو۔
لدى المسلمين هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والله هو القوة الحقيقية والقدرة الحقيقية والعزة الحقيقية، فعليهم أن يعمقوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني الإيمان والعلم هو الذي يرفع الناس۔
ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بلندی نصیب ہوتی ہے، اور علم ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے منزلت بڑھتی رہتی ہے۔ بس اس لیے لازم ہے کہ ہم خدا کا تقرب حاصل کرتے رہیں، اور غیروں کے ساتھ بھی علم و معرفت کے ساتھ مقابلہ کریں۔
اللہ ان يحقق لهم ذلك وان يرعاهم ويتقبل منا ومنهم۔